طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وأنتم لا تشعرون قل إنما أوصيكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى بہت اہم ایام خصوصاً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وصلی علی کہ یہ ایام ان کی شہادت کے ایام ہیں اور مصادف ہو گئے, ایک اتفاق ہو گیا کہ حاج قاسم شہید حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی محمدس ان کی برسی بھی انہی ایام میں آ گئی. بہت مختصر گفتگو, دونوں موضوعات کا حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے. بہت مختصر اگر آپ توجہ رکھیں اپنی عرائض, میں بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ دونوں موضوعات پر مختصر سی بات کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. قرآن کی جن آیات سے استفادہ ہوا, عموماً انہی آیات کو شہیدوں کی محفل میں پڑھا جاتا ہے کہ جہاں خدا کہتا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے وہ موت ہو گئے, اموات ہو گئے, چلے گئے, اب اس دنیا سے ان کا کوئی رابطہ نہ رہا. کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ زندہ ہیں, بل احیاء زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. دوسری آیت اس سے زیادہ سخت ہے, انتم لا تشعرون, جو شہید زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے, تم شعور نہیں رکھتے شہدا یا شہید کہتے کسے ہیں. تیسری آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, اس میں خدا کہتا ہے کہ اسی کم بواحدہ, میری تو تمہیں ایک ہی وصیت ہے, اللہ کہہ رہا ہے میری وصیت ہے, ان تقوم للہ, قیام کرو اللہ کے لیے, مسنا و فرادا, چاہے تم اکیلے رہ جاؤ یا تمہارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہوں. تین آیات آپ کے سامنے پڑھی, پہلے کچھ باتیں بی بی کے موضوع پہ. آپ ان محفلوں اور بی بی کی شہادت کے عناوین سے کافی مجالس میں انشاءاللہ استفادہ کیا, مستفید ہوئے. جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر سیدہ اس دن اپنے آپ کو پیش نہ کرتی تو وہ دن مولا کائنات کی شہادت کا دن تھا. دوبارہ, اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے آپ کو پیش نہ کرتی تو وہ دن مولا کائنات کی شہادت کا دن تھا. وہ بیعت لینے نہیں آئے تھے, ان کا ہدف یہ تھا کہ بلوا ہو جائے گا گڑبڑ ہو جائے گی، اختلافات ہو جائیں گے، گھروں پر حملے ہو جائیں گے، تلواریں چلیں گی، اور علی شہید ہو گئے۔ بی بی نے اپنے آپ کو پیش کیا، مولا کائنات کی حفاظت کی، لیکن اس سے بڑا کام اس ولایت کی حفاظت کی کہ جس کی راہ میں ہم انہیں پہلا شہید قرار دیتے ہیں، یعنی شہید راہ ولایت۔ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، علی کو بچا لیا، اپنا سب کچھ دے دیا، ولایت کو بچا لیا۔ بی بی کا یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ تشیع کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ آپ نے پہلا شہید نہیں دیا ولایت کی راہ میں، اس سے پہلے بھی جنہیں اصل خدا کی ولایت سمجھ میں آئی انہوں نے بہت شہداء دیے، لیکن جس شخصیت نے مسلمانوں کے ذہنوں میں، عالم اسلام کے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس موضوع ولایت کو ثبت کر دیا، تحریر کر دیا، اب اس سے انحراف ممکن نہیں رہا، اب اس کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے، جسے آپ موضوع ولایت کہتے ہیں۔ بی بی نے قربانی دی اور ان کی یہ قربانی سبب بن گئی، سلسلہ جاری ہو گیا۔ ان کے بعد سے لے کر آج تک تشیعوں نے لاکھوں شہداء دیے، مبالغہ نہیں ہے اس میں، آگاہ شہداء کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہیں پتا تھا کہ رائے ولایت میں اگر قدم بڑھائیں گے تو شہادت ملے گی، میں آگاہ شہداء کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ویسے 1400 سال کے شہداء شمار کریں گے تو مشکل ہے شمار کرنا، مشکل ہے شمار کرنا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو پتا تھا کہ جب راہ ولایت میں قدم بڑھائیں گے شعور کے ساتھ تو شہادت ملے گی، ان شہداء کی بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ آپ کے زمانے تک پہنچ گیا، یہ شہادت کا سلسلہ آپ کے زمانے تک پہنچ گیا۔ یہ الگ بات ہے، محاسبہ مشکل ہے، لیکن اگر اس کو کوئی کیلکولیٹ کر سکے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب بھی عالم اسلام کو اس پورے 1300-1400 سال میں ضرورت پڑی ہے، کسی حساس موقع پہ ضرورت پڑی ہے، کہ جب اسلام بہت ہی خطرے میں ضرورت پڑی ہے، تو شہداء تشیع کی طرف سے یقینی طور پہ کوئی اتنا بڑا شہید ہم نے پیش کیا اس پورے 1400 سال کے اندر، کہ ایک بار پوری تشیع پھر زندہ ہو گئی، پورا عالم اسلام پھر زندہ ہو گیا، پھر اس میں ایک روح آ گئی، پھر اس میں شریانوں میں ایک تازہ خون دوڑنے لگا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شروع ہوا ہے اور یہ رکا نہیں ہے حاج قاسم پہ، حاج قاسم سلیمانی پہ رکا نہیں ہے، سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دوسرا موضوع ہمارا خود شخصیت حاج قاسم سلیمانی، ان کے لیے جس آیت سے آج کل میں استفادہ کر رہا ہوں جب حاج قاسم کے موضوع پر خاص طور پہ بات کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، یا اے ایمان والوں اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر نہیں کرو، وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، آج تک کیا کیا ہے، دیا ہی کیا ہے، ہوا ہی کیا ہے، چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو، اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، خدا ہی کے پاس تم سب کو پلٹ کے جانا ہے، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو نا وہاں پر تمہیں ساری خبریں دی جائیں گی۔ یہ وہ شخصیت تھی، جس نے اجتماع میں آنے سے پہلے، معاشرے کے کاموں کو سنبھالنے سے پہلے اپنے نفس کی فکر کی، اپنے پیچھے لگا ہوا تھا، اپنی تربیت کی فکر تھی اس کو. ہمارے معاشرے سے اپنی تربیت کا لفظ بھی غائب ہو گیا ہے. کبھی آغا جعفر نقوی صاحب ہوا کرتے تھے، سید آغا جعفر نقوی مرحوم، وہ لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو شیطان ہے یہ تو آدم کو نہیں چھوڑتے، انبیاء کو نہیں چھوڑا سوائے اہل بیت کے، اور وہ بھی مولا کائنات نے کہا کہ میں نے خود اپنے ہاتھ میں اس شیطان کو بند کر دیا ہے، ورنہ یہ تو اہل بیت کے پیچھے بھی لگتا. یہ فقہ کو نہیں چھوڑتا، یہ مجتہدین کو نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا. یہ شیطان یہ کبھی بھی نہیں آپ کا پیچھا چھوڑے گا. روایت میں ہے نا کہ آپ مر رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، آخری سانسیں ہوں گی اور یہ آپ کے قریب کہیں بیٹھ کے آپ کو کوشش کر رہا ہوگا کہ اللہ کا انکار کر دو، رسول اللہ کا انکار کر دو. یہ کتنی تاکید ہوئی ہے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے ان کو یاد رکھو، قبر کے سوالات یاد رکھو، آخری وقتوں میں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے کہ قبر کے سوالات ہی بھول جاؤ تم، یعنی جوابات بھول جاؤ تم. علیکم انفسکم، اپنے نفس کی فکر کرو، یہ ہر وقت خطرے میں. شہید حاج قاسم سلیمانی پہلے دن سے اپنے نفس کے پیچھے تھے، مسلسل ٹوکتے تھے، مسلسل اس کی رہنمائی کرتے تھے، مسلسل اس کی ہدایت کے لیے کام کرتے تھے. عجیب باتیں بھائی کے کئی لوگوں سے سنا، کئی کتابیں پڑھی، موقع ملا فارسی اردو میں ترجمہ ہوئی ہوئی حاج قاسم پہ، لیکن اس سال پھر اس شخصیت پہ نئی باتیں آ رہی ہیں، یعنی وہ موضوع ختم ہی نہیں ہو رہا، نہیں ہوگا ختم، ختم بھی نہیں ہوگا. اتنی بابرکت زندگی گزاری ہے شہادت تک کہ ان کے موضوعات ختم ہی نہیں ہونے. یہ والی جو آپ نے ابھی ڈاکیومنٹری دیکھی یہ پچھلے سال کی ہے، اس سال ایک نئی ڈاکیومنٹری آئی ہوئی ہے کہ وہ چند روز جو حاج قاسم سلیمانی نے آمرلی میں گزارے. آمرلی ایک عراق کا شیعہ قصبہ کہلاتا ہے، گاؤں تھا، گاؤں سے تھوڑا بڑا، شہر سے چھوٹا. داعش نے محاصرہ کیا ہوا ہے، حاج قاسم بیچ میں کسی طریقے سے آ گئے، اس محاصرے کو توڑ کے کسی طرح سے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد بغیر وسائل کے مقامی لوگوں کے وسائل سے داعش کو شکست دے دی، یعنی داعش کا محاصرہ توڑ دیا. اس سے ابھی یعنی ہماری نگاہ میں جو باتیں ان کے لیے نقل ہوئی ہیں امرلی والا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یقیناً ابھی یہ بات مکمل ہوئی نہیں ہے. حاج قاسم ابھی مکمل ہوئے نہیں ہیں، ابھی ہونا ہے. اور اب کیونکہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر پابندیاں بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں، باقاعدہ آرڈر دے دیا گیا کہیں پر بھی حاج قاسم کی برسی نہ منائی جائے، پاکستان میں بھی آ گیا آرڈر، اور اب یہاں کے بڑے بڑے پروگرامز کینسل ہو گئے. حاج قاسم کی برسی آپ نہیں منا سکتے، عجیب ہے. کیا کیا اس نے بھائی، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے؟ کوئی منفی کام اس کی ذات سے اگر ہوا ہے تو لایا جائے سامنے. ہاں جو کام انہوں نے کیا وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے، جو کام انہوں نے کیا وہ اسرائیل کو پسند نہیں ہے، جو کام انہوں نے کیا وہ سعودی عربیہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ اور سوچا تھا اس دنیا کے لیے. کیا سوچا تھا؟ یہ ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ موضوع ہے، تھوڑی سی توجہ میری طرف کیجیے گا. بہت بڑی تاریخ ہے، بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ جب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی نا، امریکہ اور روس، جوانوں کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی دور گزرا ہے، لیکن ہمارے ادھیڑ عمر اور بزرگان کو یاد ہے. امریکہ آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، روس آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، انہوں نے بانٹ رکھا تھا دنیا کو آپس میں. پھر جب ضرورت ختم ہوئی تو انہوں نے لپیٹ دیا، سوشلزم کو لپیٹ دیا، یعنی روس کو لپیٹ دیا، اور کیپیٹلزم ہی رہ گیا. ابھی لپیٹا ہی تھا کہ کچھ سالوں پہلے ایران کا انقلاب آ گیا. ایران کے انقلاب سے پہلے تقریباً طے تھا کہ کیونکہ ہم نے روس کو لپیٹ دیا ہے،
یا لپیٹ رہے ہیں، ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس کے بعد امریکہ تنہا سپر پاور ہوگا اور اس کے بعد جو چاہے گا کرے گا، اور کس میں جرات ہے کہ وہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عربیہ جو چاہتے ہیں دنیا میں، کس میں جرات ہے کہ انہیں روک لیں؟ کوئی نہیں روک سکتا بھائی، کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور تقریباً دنیا کی سپر پاور بننے کے بعد اپنی مرضی سے تقدیر لکھ رہے تھے ملکوں کی، عجیب بات ہے، ملکوں کی تقدیر لکھ رہے تھے کہ کون حکمران ہوگا، کون سا حکومتی نظام ہوگا، دفاعی نظام ہوگا یا نہیں ہوگا، ایٹومک انرجی تم لے سکتے ہو نہیں لے سکتے، اپنے پیٹرول اور گیس کو خود استعمال کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، یعنی جزیات، یہ تو میں نے کلیات بیان کی ہیں، لیکن اگر میں آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہ دنیا میں وہ نظام نافذ ہوگا جسے وہ چاہیں گے، جسے وہ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، جس کو وہ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، بس وہی نافذ ہو جائے گا، دنیا ایک ہی نظام، کوئی بغاوت، کوئی شخصیت، کوئی ملک، کوئی نظام جو ٹکرائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امریکہ مائے باپ ہیں، سپر پاور ہیں، اسرائیل جیسا وحشی درندہ ان کے پاس ہے، جو ادھر ادھر کچھ کرتا ہے اسرائیل کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ کبھی شام پر حملہ ہو گیا، کبھی عراق پر حملہ ہو جائے گا، کبھی اردن کے اندر گھس جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا تھا اسرائیل کو، سپر، یہاں پر ہم اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ اپنا فوجی یعنی اپنا پولیس مین بنایا ہوا تھا اسرائیل کو امریکہ نے، اس کے بعد جب ایران کا انقلاب آیا تو پھر دو ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے اسرائیل تو ہے ہی، لیکن ایک اور بنانا پڑے گا، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ایران کی وجہ سے امریکہ کے خلاف بغاوت پیدا ہو رہی ہے، تو کہا عالم اسلام کے اندر بھی ایک اپنا پولیس مین بناؤ، اس کو کہتے ہیں سعودی عرب، وہ سعودی عرب ان کا پہلے بھی تھا لیکن اب ذرا کھل کے سامنے آنا شروع ہوا، اب ان دو طاقتوں نے امریکہ کے کہنے پر عالم اسلام کے تمام مراکز پر حملے کیے، ہر جگہ پر اپنی مرضی کے لوگ رکھے، جو ان کی مرضی کا نہیں تھا بندہ ہی مار دیا، چھوڑا ہی نہیں انہوں نے کہیں، پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ فلسطینی مجاہد وہ بیچارہ رہتا یورپ کے اندر ہو، اس کو یورپ میں مار دیا، اسے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، امریکہ میں رہتا امریکہ میں مار دیا، وہ بیچارہ مالٹا گیا ہوا تھا فتح شیخ عبدی، اس کو وہاں مار دیا، وہاں شہید کر دیا، ایک فلسطینی ریڈر عرب امارات گیا ہوا تھا دبئی میں مار دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں چلے گا، اس طرح سے نہیں چلے گا، یعنی ہم یہ حماس، یہ جہاد اسلامی، یہ تو تھے نہیں، پلان یہ تھا کہ بس یہ دو طاقتیں ہوں گی اور اس کے ذریعے سے ہم پورے اس کو قبضہ کر لیں گے، نہیں ہو پایا، ایران کا انقلاب ان کی امیدوں سے زیادہ مضبوط نکلا، اپنی سرحدوں سے باہر آ گیا، عراق 8 سال جنگ مسلط کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو گیا، ایران کو نہیں دبا سکے، نظام ولایت فقیہ کو نہیں دبا سکے، پھر کہا کہ کوئی نئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی نیا سوچتے ہیں، وہ نیا کیا سوچا، وہ کہا کہ پہلے جو ہے نا وہ ایران کے بازو، ایران کے پر، یہ کاٹے جائیں، ایران کے پر کاٹیں، وہ کیسے، کہا کہ یہ فلسطینی آرگنائزیشنز بھی ختم کرتے ہیں اور ادھر حزب اللہ لبنان کو ختم کرتے ہیں، ایران کے انقلاب کے بعد وجود میں آئی تھی، اور جب 2006 میں ناکام ہوئے، 2006 بہت امپورٹنٹ ہے تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ سال ہے 2006، کہا کہ اب حملہ کرو، پوری دنیا کو سپورٹ، اسرائیل نے حملہ کیا، پوری دنیا کی سپورٹ تھی، یعنی سعودی عربیہ پیسے دے رہا تھا، عجیب بات ہے، ترکی ساتھ دے رہا تھا، اس وقت چھپ کے دے رہا تھا، امریکہ اور یورپ تو تھے ہی ساتھ، منافقوں میں اردن جیسا ملک اور مصر جیسا ملک میں شامل تھا، انہوں نے سب نے سپورٹ کی اور کہا کسی طریقے سے حزب اللہ لبنان 2006 نہیں ہوا، حزب اللہ لبنان اور مضبوط، 33 ڈیز وار اور مضبوط ہو گئی حزب اللہ لبنان، ایران اور مضبوط ہو گیا، 2006 میں پلان کیا شکست کے بعد، اب ہم کوئی عالمی منصوبہ بنائیں گے، یعنی کیپٹلزم جس نے رشیا کو ختم کر دیا تھا، یعنی امریکہ جس نے روس کو ختم کیا تھا، وہ اسلامی انقلاب کا راستہ نہیں روک سکا، تو کہا پلان چینج، پلان چینج، ہم عیسائی لڑنے جائیں گے تو مسلمان متحد ہوگا، ہم یہودی حملہ کرتے مسلمان متحد ہوگا، حتیٰ ہندو بھی حملہ کرے گا تو مسلمان متحد ہوگا. کہا پھر، کہا مسلمانوں کے درمیان سے ہی نفاق. اور اب یاد رکھیے گا، یہ نفاق اتنا خطرناک خنجر ہے، اپنی آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا کب گھونپ دیتا ہے وہ نفاق. کہا نفاق جو اس وقت بھی کامیاب ہوا تھا جب مولا کائنات کو پانچ سال، پونے پانچ سال حکومت کا وقت ملا، اس وقت بھی نفاق کامیاب ہوا، یعنی اندر کفار کامیاب نہیں ہوئے. کفار کو تو آپ نے شکست دی ہے، ان کے مقابلے میں آپ نے قیصر و کسرہ کو دھارا دیا تھا آپ کے سامنے ہی، رسول اللہ کے زمانے میں قیصر و کسرہ کی طاقت آپ نے ختم کر دی تھی، یعنی جو کافر تھے. لیکن منافق کا کیا کریں؟ کہا نفاق جو حربہ دے کے گیا ہے نا امیر شام، وہی بہترین ہے، امیر شام کا حربہ استعمال کرو نفاق. اور پھر نفاق کی تیاری ہوئی، داعش 4 سال تیاری ہوتی ہے، 4 سال، اور پھر 2010 میں سامنے آتی ہے داعش. 2011 میں اور اوپر آئی، عروج پہ آئی داعش. اب یہ عالمی منصوبے کا نتیجہ ہے، عالمی منصوبہ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اس کے اندر داعش میں فوجی پوری دنیا سے لیے جا رہے ہیں، خصوصاً مسلمان فوجی کہ جو جیلوں میں ہیں جرائم کی وجہ سے، بڑے بڑے جرم کر کے جو لوگ جیلوں میں ہیں، سعودی عربیہ کی جیل میں، عراق کی جیل میں، افغانستان کی جیل میں، پاکستان کی جیل میں، بنو کی جیل توڑی گئی ہے، آپ کے ملک بنو شہر اس کی ایک جیل توڑی گئی ہے داعش کے اندر بندے بھیجنے کے لیے، افغانستان بڑگرام کی جیل توڑی گئی ہے، عراق میں جائیں تو وہاں پر ایک جیل توڑی گئی ہے، سعودی عربیہ وہاں کی جیل کے لوگ شامل کیے گئے، توڑی نہیں گئی ہے باقاعدہ شامل کیا گیا ہے. داعش کو عوام کہاں سے ملی، فوجی کہاں سے ملے؟ مسلمان دنیا نے دیے، لیکن جو ماہر فوجی دیا وہ یورپ نے دیا، یعنی یورپ میں جتنے بھی ماہر فوجی تھے، سنیپرز کہلاتے تھے، دور سے بیٹھ کے اسلحہ چلانے والے لوگ سنیپرز ہیں، ان کو وہاں سے شامل کر دیا گیا. ٹریننگ کہاں پر ہو رہی ہے، ان کی فوجی ٹریننگ کہاں ہو رہی ہے؟ ترکی نے اپنے دروازے اور اردن نے اپنے دروازے کھول دیے. کیا بات ہے، ترکی اور اردن میں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس کے بعد ان کو سیٹلائٹ سپورٹ کون دے گا؟ کہا وہ خود اسرائیل دے گا سیٹلائٹ سپورٹ. اسلحہ کون دے گا؟ کہا پورا یورپ ان کو اسلحہ دے گا. ٹھیک ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہا پیسہ سعودی عربیہ دے گا. پیسہ کیونکہ عالمی پلان ہے نا داعش، نفاق مسلمانوں کے خلاف اندر. اور آپ کے پاس ان سے لڑنے کے لیے اگر ہم تلاش کریں تو ملک نہیں ہے، ایران کے علاوہ ملک آپ کے ساتھ نہیں تھا، کوئی بھی ملک، ہاں ملکوں کی عوام آپ کے ساتھ تھی. الحمدللہ کچھ جوان عراق سے ملے، کچھ جوان لبنان سے ملے، کچھ جوان افغانستان سے ملے، کچھ جوان پاکستان سے ملے، الحمدللہ کچھ آذربائیجان سے ملے، کچھ جو آپ کو پتا نہیں یمن سے ملے، ایرانی تو تھے ہی تھے، یہ 7-8 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، ملکوں نے نہیں عوام نے، اور عوام پوری پوری نہیں، آپ کو پتا ہے خود آپ پاکستانی، آپ کو پتا ہے زینبیون کتنی ہوگی، عراقی سے پوچھیں حیدریون کتنی ہوگی، افغانی سے پوچھیں فاطمیون کتنی ہوگی، آذربائیجان سے پوچھیں علویون کتنی ہوگی، ایران کے سنیوں سے پوچھیں نبویون کتنی ہوگی. یہ 5 تو معروف ہو گئے، حزب اللہ لبنان اس طرف، اور یمنی مجاہدین، اور الحمدللہ کچھ ایرانی سپاہ کے لوگ جنہیں ہم بسیج کہتے ہیں. یہ لوگ سب ملا بھی لیں نا تو لاکھوں میں نہیں جاتے، لاکھوں میں نہیں جاتے، ہزاروں میں ہوتے ہیں. ان ہزاروں نے پلان کیا عالمی منصوبے کے خلاف ہم قیام کریں گے، اور اس قیام کا مرکز انہوں نے بنایا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کو. اس کو اپنا درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. مرکز کیوں بنایا جناب زینب کو؟ کیونکہ انہوں نے جو گزشتہ 15-20-30 سالوں میں جنگ کی تھی، انہیں یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ جناب زینب کا کوئی بہت ہی بڑا کردار ہے، کوئی بہت ہی بڑا رول ہے انقلابیوں کو منظم کرنے میں. وہ شخصیت جو دنیا میں نہیں ہے، بظاہر دنیا میں نہیں ہے، ان کا تو حرم ہے، لیکن اس حرم کا کوئی کردار ہے. انہوں نے حرم کو گرانے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ سارے حرموں کے پلان کیا تھا انہوں نے، کیونکہ وہ نفاق ڈائریکٹ تشیع سے ٹکرا رہا تھا. اس نے کہا پہلے سامرہ, اور سامرہ پہ آپ کو پتا ہے اتنا خطرناک دھماکہ ہوا تھا, دونوں معصومین کے گنبد نیچے آ گئے تھے سامرہ. پھر کہا اس کے بعد پھر قازمین, کا پھر کا قازمین کے بعد نجف, کا پھر کا نجف کے بعد کربلا, اور پھر کا اس کے بعد پھر شام. اور وہ اپنے اس پلان میں کامیاب ہو جاتے جب انہوں نے 2011 میں سارا پلان کیا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ 2003 میں عراق کی حکومت تبدیل ہو گئی ہے, صدام ختم ہو گیا ہے, شیعہ وزیر اعظم آ گئے ہیں, تو اب عراق تو بڑا مضبوط ہوگا, پتہ چلا اندر سے کھوکھلا تھا. سسٹم ایسا ہے, کیونکہ یہاں پر ابھی موضوع عراق نہیں ہے, سسٹم ایسا بنا ہوا تھا کہ اندر سے کھوکھلا تھا. ان کی تو یہ حالت ہے, میں صرف ایک جملے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان کی کیا حالت ہے, کہ 40 کے موقع پہ جمع ہو رہے ہیں کم سے کم 3 کروڑ کم سے کم, اور زیادہ تر 4 سے 5 کروڑ لوگ جمع ہو رہے ہیں, یا اس سے کوئی 8-9 سال 10 سال پہلے کی بات ہے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سامرہ کی زیارت کو نہیں جا سکتے. ہم نے کہا کیوں بھائی, اور سامرہ کتنے فاصلے پر ہے؟ 128 کلومیٹر بنتا ہے قازمین سے, 130 کلومیٹر بنتا ہے, یعنی 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے. ہم نے کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا وہاں پر داعش ہے. عجیب بات ہے, 40 پر تشیع جمع ہو رہی ہو 5 کروڑ کی تعداد میں, اور ہمیں کہا جا رہا ہو یہ داعش جو سینکڑوں میں بھی نہیں ہوں گے اس وقت سامرہ میں, آپ وہاں نہیں جا سکتے زیارتوں کے لیے. یہ عجیب سی بات نہیں تھی؟ یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے؟ میری عقل میں تو آج تک نہیں آئی. یہ کیسے ہوتا ہے ہم نجف سے کربلا کروڑوں لوگ چل رہے ہوں, اور ہمیں کہا جائے کہ ہم 2 گھنٹے کے فاصلے پر 3 گھنٹے کے فاصلے پر جو جگہ ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے. یہ نظام کو کھوکھلا ہونے کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو, کہ نظام اتنا کھوکھلا تھا عراق کا کہ یہ اپنے سامرہ کی حفاظت نہیں کر پا رہے تھے. خطرہ تھا, داعش قازمین تک آ گئی تھی, بغداد کی سرحدوں تک آ گئی تھی, ادھر شام تقریباً پورا فتح ہو چکا تھا, انہوں نے آپ کے سامنے دمشق کے سارے مزار گرا دیے تھے, اور دمشق کے اطراف میں جتنے بھی مزارات تھے چاہے وہ انبیاء کے ہوں چاہے وہ اصحاب کے ہوں سب گر گئے تھے, گرا دیے تھے انہوں نے, قبریں کھود لی تھی, حجر ابن عدی جیسی شخصیت کو نکال لیا تھا انہوں نے. ادھر جا کے جو رقہ نامی علاقہ تھا, اور ویسے قرنی جیسی شخصیت وہاں پر موجود تھی, عمار یاسر وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے ان کی قبروں کو کھود دیا تھا, انبیاء کی قبریں گرا دی تھی انہوں نے, حضرت یحییٰ کی قبر بچ گئی, حضرت زکریا حلب میں تھے تباہ کر دی تھی انہوں نے, وہاں پر ان کی قبر کو کھود دیا تھا انہوں نے, اور حضرت یحییٰ کی جو دمشق میں تھے بچ گئے. انہوں نے اپنے طور پہ ان 2 ملکوں کو کنٹرول کر کے, یہ پہلا سرکل تھا شام اور عراق. دوسرا سرکل کیا تھا؟ دوسرے سرکل کے اندر ایران بھی آتا, پورا ایران پورا دوسرے سرکل کے اندر آتا, اور اردن بھی جاتا, فلسطین بھی جاتا, یہ دوسرا سرکل تھا. پھر تیسرا سرکل کیا تھا؟ داعش کا تیسرا سرکل تھا, جس میں پاکستان جاتا, جس میں ترکی جاتا, جس میں افغانستان جاتا, جس میں سعودی عربیہ جاتا, یہ تیسرا سرکل تھا. یہ سب داعش کو دے رہے تھے انہوں نے. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو عالم اسلام کے تمام ملکوں پر مسلط کر دیں گے, اور یہ سعودی عربیہ پیسے خرچ کر رہے تھے, اور جو ترکی بڑے مزے سے ان کی سپورٹ کر رہے تھے, یہ سب بے وقوف تھے, یہ سب جانے والے تھے. اتنی بڑی عالمی سازش کا مقابلہ ایک شخصیت نے, اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, ہم حاج قاسم سلیمانی کی بات کر رہے ہیں, یہ اکیلا انسان. بھائی کہ الحمدللہ ان کے ساتھ مختلف لوگ دنیا کے تھے, لیکن میں نے آپ سے کہا کہ وہ سب ملا بھی نہیں تو لاکھوں میں نہیں جاتے, وہ ہزاروں میں تھے. ان کی قیادت حاج قاسم سلیمانی کے پاس تھی. حاج قاسم سلیمانی نے جب طے کر لیا کہ نہیں ہوگا, ہم نہیں ہونے دیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ اس عالمی منصوبے کو اس ایک شخصیت نے, دیکھیں قیادت جس کے پاس ہوتی ہے نا, عوام یا جو بھی مجاہدین تھے وہ تو ان کے پیچھے تھے, اگر شخصیت سامنے نہ ہوتی تو پھر مجاہدین ہوتے بھی تو بڑی تعداد اور مقدار میں ہوتے بھی تو فائدہ نہیں ہوتا. اصل شخصیت ہوتے ہیں کہ جس نے یہ طے کر لیا کہ اس عالمی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ داعش کو جب پہلا فون گیا تھا نا عراق سے کہ اس طرح کی ایک داعش ہے جو داخل ہو گئی ہے, صلاح الدین چلا گیا ہمارے ہاتھ سے, الانبار چلا گیا ہمارے ہاتھ سے, اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی یہ پہلا فون گیا ہے امریکہ کو. کون بھیج رہا ہے, کون فون کر رہا ہے؟ عراق کی حکومت. تو جواب آیا کہ کم سے کم ہمیں 6 مہینے لگیں گے تجزیہ و تحلیل کرنے میں کہ یہ داعش جو ہے یہ پاور کتنی رکھتی ہے, ہم اگر اس کے خلاف آئیں تو پھر کہاں سے آئیں. یہ امریکہ نے جواب دیا ہے عراقی حکومت کو کہ 6 مہینے ہمیں لگیں گے تجزیہ و تحلیل میں, یعنی 6 مہینے میں پورا عراق تباہ ہو جائے. ہو جائے, ہم تو تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں نا کہ یہ داعش پاور کتنی ہے. ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں. اس کے بعد پھر الحمدللہ آج قاسم سلیمانی جو معروف شخصیت نامور شخصیت یہی آئے, لیکن ابو مہدی مہندس کا بھی بہت بڑا کردار ہے, حشد الشعبی کا بہت بڑا کردار ہے الحمدللہ, اسی طرح سے شام کے مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے, حزب اللہ لبنان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ سب جمع ہوئے, قیادت حاج قاسم نے کی, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑے ہی عرصے میں اس عالمی فتنے کو نپٹا دیا. عالمی فتنے کو, جنگ ختم ہو گئی؟ نہیں, جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ تو جاری ہے. اب وہ نیا ورژن دیں گے, اب وہ نئی شکل اختیار کریں گے. کبھی بھی تشیع کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے, اطمینان کی حالت آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ اب تو چلو داعش کو لپیٹ دیا. نہیں, اب وہ نیا پلان کر لیا ہے جس کا ابھی وقت نہیں ہے کہ اس نئے پلان کو کھولا جائے کہ انہوں نے کیا کر لیا ہے. میں ابھی اس کو موضوع ہی محدود رکھتا ہوں کیونکہ ابھی حاج قاسم سلیمانی پر بات ہو رہی ہے. یہ جو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ملی اس شخصیت کو, میں دوبارہ اپنی پرانی اور پہلی بات کی طرف پلٹتا ہوں جہاں سے میں نے حاج قاسم کی بات کا آغاز کیا تھا. یہ اتنی کامیابی اس کو کیسے ملی؟ اس اللہ کے بندے کو یہ کامیابیاں ملنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا خصوصیات ہیں؟ یہ اللہ کا بندہ کن خصوصیات کا مالک تھا؟ ویسے میں 2 موضوعات ہیں, ایک ان کی ذات اور شخصیت پر بات کرنی تھی, ایک اور مجھے چھوٹا سا پہلو, سیاسی پہلو, بڑا پہلو ہے کھولنا تھا, وہ بھی اس کا وقت نہیں بن رہا, کسی اور وقت انشاءاللہ اس کو بھی کھولیں گے. وہ یہ کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے اور اللہ کب معجزوں کے ذریعے سے نہیں انسانوں کے ذریعے سے اپنی مدد کو بھیجتا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. میں اس کو چھوڑتا ہوں, میں دوبارہ حاج قاسم کی فردی خصوصیات, شخصی خصوصیات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بنتے کیسے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شخصیات, اتنی بڑی شخصیات حالات کے اندر ہی وجود میں آتے ہیں, یعنی حالات بن جاتے ہیں, حالات صلاحیت ہوتی ہے, لیکن حالات واقعات ان کو نکھار دیتے ہیں, انہیں قیادت کے قابل بنا دیتے ہیں. لیکن بنیادی قابلیت ہوتی ہے, وہ قابلیت کیسے پتہ چلتی ہے کہ جب یہ اپنے ہی گاؤں میں ہیں. انشاءاللہ جب بھی آپ بائی روڈ زیارتوں پہ جائیں گے, زاہدان کے بعد جب تافتان سے آپ داخل ہوں, زاہدان سے 8 گھنٹے کے فاصلے پر ایک شہر آ جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کرمان. کرمان کا ایک گاؤں ہے, یہ ریگستانی علاقہ ہے کیونکہ یہ بھی ملتا ہے سیستان بلوچستان کے صوبے سے, اس لیے یہ بھی ریگستانی علاقہ ہے. یہ شخصیت جب 5ویں کلاس میں تھا نا, 5ویں کلاس میں, تب سے کوشش کر رہا تھا کہ اتنے علاقے کے مسائل کیسے حل کرنے. صرف یہ نہیں کہ میری زراعت, میرا علاقہ ریگستانی, میرے یہاں کچھ اگتا نہیں ہے, نہیں, اپنے علاقے کے مسائل کیسے حل کرنے 5ویں کلاس سے سوچ رہا تھا. یہ 5ویں کلاس سے کب پتہ چلتا ہے, انشاءاللہ نئی ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے, کب پتہ چلتا ہے کہ جب ان کا استاد ان کے ہاتھ کالے ہونے کی بنیاد پر 5ویں کلاس میں روزانہ ان کی پٹائی کرتا تھا, روزانہ ان کے ہاتھ کے اوپر ڈنڈے پڑتے تھے کہ یہ تم میلے رہتے ہو, تم گندے رہتے ہو, تم یہ کالے کالے ہاتھ ہیں تمہارے. تو جب والد صاحب کو کافی دنوں کے بعد شکایت نہیں کی, جب والد صاحب کو کافی دنوں کے بعد کسی اسٹوڈنٹ نے بتا دیا کہ حاج قاسم روزانہ, قاسم اس وقت تو حاج نہیں تھے, قاسم روزانہ پٹتے ہیں اس بنیاد پر ان کے ہاتھ کالے ہیں, استاد نے جا کے, یعنی والد نے جا کے استاد کو کہا کہ یہ گندگی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جو سردی اور گرمی میں محنت کرتا ہے نا زمینوں کے اوپر, اس لیے اس کے ہاتھوں کا رنگ جو ہے کالا ہو گیا ہے, نہ یہ کہ اس کی گندگی کی وجہ سے ہاتھ کالے. یعنی کوئی آدمی 5ویں سے ہی اس جستجو میں ہے کہ کیسے اپنے علاقے کے مسائل حل کیے جائیں, اور جب 7ویں 8ویں تک پہنچتے ہیں تو شفٹ ہو جاتے ہیں اپنے گاؤں سے, کہاں پہ؟ کرمان شہر میں. کیوں؟ کہتے ہیں یہاں پر جو واٹر بورڈ ہوتا ہے, واٹر بورڈ کا آپ کے یہاں بھی ہے, واٹر بورڈ کا جو ادارہ ہے کسی طرح سے اس میں جاب، تاکہ میں غریب علاقوں میں جہاں پانی نہیں پہنچ پا رہا، زراعت کمزور ہے، کوئی سبیل کی جائے کہ پانی پہنچے اور وہاں کے لوگوں کی زراعت ہو جائے۔ یہ ساتویں آٹھویں میں سوچنے والا نوجوان ہے، ساتویں آٹھویں کا نوجوان ہی ہوتا ہوگا، ابھی جوانی اس قدم بھی نہ رکھا، ابھی نوجوان ہے، اٹھتا ہوا۔ ساتویں آٹھویں کا بچہ کیا ہوتا ہے جو اپنے علاقے کے لیے سوچ رہا ہو؟ اور پھر اتفاق تھا کہ انقلاب آ گیا، سپاہ پاسداران بن گئی، ان کو کمانڈر بنا دیا گیا، اور یہ پھر کمانڈر بنتے بنتے اپنی محنتوں کی وجہ سے، اپنے اخلاص کی وجہ سے بنتے بنتے یہ الحمدللہ کئی بار زخمی ہوئے، لیکن پھر یہ سپاہ قدس، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران میں سپاہ قدس، جس طرح سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں ایران کا لفظ نہیں ہے، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں ایران کا لفظ نہیں ہے، اسی طریقے سے سپاہ قدس میں ایران کا لفظ نہیں ہے۔ کیا ہے کا؟ ایک عالمی فوج کی تکمیل، ایک عالمی فوج بنانی ہے قدس کی آزادی کے لیے، اس کو کہتے ہیں سپاہ قدس۔ دوبارہ، عالمی فوج بنانی ہے، کیونکہ خمینی بت شکن کہہ کے گئے تھے کہ 2 کروڑ کی ایک فوج بننی ہے پورے عالم اسلام سے، تاکہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے۔ اللہ کا بندہ، آہستہ آہستہ سپاہ قدس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے ان کے ہاتھ میں۔ ابھی کام چل رہا ہے، اسرائیل حملے کر رہا ہے، فلسطینیوں کو بھی حملے کر رہا ہے اور لبنانیوں پر بھی حملے کر رہا ہے، اور یہ سپاہ قدس سنبھالنے کے بعد ہر وقت لبنان کے مسائل حل کرنے کے لیے، اسرائیل سے لڑنے کے لیے وہاں پر ہے، اس سرزمین پر ہے تھے کہ اتفاق سے یہ سب شروع ہو گیا اور یہ یہاں آ گیا۔ اب یہ جو قابلیت تھی، حالات نے اس کو یہاں بنا دیا، پہنچا دیا، وہ جو قابلیت تھی اس پر بات چل رہی ہے۔ 2 طرح کی قابلیتوں کی بات ہو رہی ہے، ایک وہ ہے کہ جو ان کے اندر جسمانی قابلیت ہے، وہ جسمانی قابلیت جس کی بنیاد پر ایک آدمی کمانڈر بن جاتا ہے، اس کا ارادہ قوی ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ شجاع ہوتا ہے، یہ ایک قابلیت ہے، جسمانی قابلیت ہے۔ ایک اور ہے جو سپورٹ کرتی ہے کہ انسان جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، یا کم سے کم ارادے کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں، تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی حاج قاسم کے بارے میں انٹرویو دیا ہے، تقریباً کوئی 22-23 لوگ ہو چکے ہیں، ان کے قریبی لوگ جنہوں نے بہت ٹائم گزارا، جن کے بڑے بڑے انٹرویوز آ چکے ہیں، مشترکہ بات سب نے یہ کہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی حاج قاسم کے چہرے پر تھکن نہیں دیکھی۔ یہ تھکن اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان روحانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے اور جسم کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، روح مضبوط ہو کے جسم کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ ہم وہ ضعیف لوگ ہیں کہ ہمارا جسم ہماری روح کو کھینچ رہا ہے، ہمارا جسم ہماری روح کو کھینچ رہا ہے، اس لیے ہم کمزور لوگ ہیں۔ جب ہماری روح ہمارے جسم کو لے کے چلے گی نا، پھر آپ سمجھیں گے میں کہہ کیا رہا ہوں۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے پیچھے لگو۔ حاج قاسم معجزہ نہیں ہے، آسمان سے ڈائریکٹ نہیں ٹپکا ہے۔ اسی طرح کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھا جس کے حالات ٹھیک ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو شاید آپ میں سے بھی نکلیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں بنیادی بات کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ تھا، اپنی تربیت کی طرف متوجہ تھا، اور یہ اس نے آخر دم تک نہیں چھوڑا۔ اور اتنا عجیب اللہ پر توکل، یہ چیزیں پھر جب انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر چند خصوصیات اس میں پیدا ہوتی ہیں، جس میں ایک اللہ پر توکل ہے، جس کو آپ نے یہاں پر دیکھا۔ توکل کی ایک مثال دی چھوٹی سی، کہ جب داعش اربیل کو، یعنی کردستان عراق کو، بالکل کور کرنے کے، بالکل قبضہ کرنے کے قریب تھی، تو یہ چند نوجوانوں کے ساتھ اتر گئے اور ان پر بھروسہ کر کے کہا کہ علاقہ خالی کروا لیں گے۔ یہ جو توکل ہے نا، یہ اتنی بڑی دولت ہے جس سے پھر بالکل ہم فارغ ہیں۔ میں تو بالکل فارغ ہوں اس توکل سے، اللہ پر توکل نامی چیزیں ختم ہو گئی ہے، کہ بھائی اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہم اپنی عقل پر، مادیات پر، یہاں کے کیلکولیشنز پر سب محاسبے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ پر، کیونکہ ایمان لائے ہوئے ہیں، تو توکل اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، سب سے خوبصورت صفت ہے، کہ جس کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک ہی کر کے موضوعات کو کھولیں تو حاج قاسم آپ کو ایک عجیب سی شخصیت نظر آئیں گے۔ اپنے میدان میں 72 گھنٹے، ایک اور ڈاکومنٹری بن گئی ہے کہ حاج قاسم کے آخری 72 گھنٹے، آپ وہ 72 گھنٹے دیکھیے گا، وقت نہ ضائع کرنے والا انسان، آخری 72 گھنٹے جہاز میں بیٹھا ہو تو بھی کتاب کھلی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی کتاب ہمیشہ ساتھ ہے، جہاز میں بھی ہے تو کتاب کھلی ہوئی ہے، محاذ پرند جگہ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پر پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس پر توجہ رکھنی ہے، موضوعات نئے نئے، ان پر کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ہر وقت وقت ضائع کرنے کے بجائے ہر وقت کتابوں کو کھولے کتابوں کو پڑھنا چاہیے. یہ خصوصیات کس طرح سے ایک شخص کو جو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور توکل کے ساتھ بہت سارے اور خصوصیات جس میں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ یہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ بلند کام کر لیتا ہے. لیکن کتنا، ایک واقعہ بھی کسی نے نقل کیا، آپ نے بھی سنا ہو شاید، پچھلے سال بھی ہوا تھا نقل، کہ محاذ جنگ پر ہیں عراق میں، کہ جہاں باقاعدہ گولیوں کی آواز آ رہی ہے، جس کو فون کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گولیوں کی آواز آ رہی ہے، کہ یہ قریب ہی گئی بہت بڑے محاذ پر عراق میں، کہ جہاں جنگ چل رہی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے فون کر رہے ہیں اپنی چھاؤنی میں، سپاہی پاسداران کی ایک چھاؤنی ہے ایک پہاڑی علاقے میں، وہاں پر فون کر رہے ہیں، اور پھر فون پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سردیاں شروع ہو گئی ہیں، جب سردیاں شروع ہوتی ہیں نا تو پہاڑ سے سارے جانور خصوصاً ہرن وہ سب اترتے ہیں اور ہماری چھاونیوں کے چاروں طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سردی بہت پڑتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تم نے ان کے لیے کسی چارے کا انتظام نہ کیا ہو، ان کے لیے چارہ رکھ کے آؤ. اب یہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، میں حیران ہوں کہ عراق کے اندر جنگ کی حالت میں جب گولیوں کی آوازیں میرے کان میں آ رہی ہیں، ان کو فکر اس بات کی ہے کہ وہ جو پہاڑ سے اتر کے ہرن آ جاتے ہیں، آیا ان کی سردی بڑھ جاتی ہے، تو آیا ان کے لیے کچھ چارہ تیار کیا یا نہیں کیا. تو کہا حاج قاسم، یہ کون سا وقت ہے کہ آپ اس موضوع پر مجھے فون کر رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے ان کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. عجیب بات، آپ کو ان کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے؟ کہا مجھے ان کی دعاؤں کی بھی سخت ضرورت ہے. لیکن یہ ایک الہی شخص اس طرح کی بات کر سکتا ہے، ایک اللہ کی راہ میں جملہ استعمال ہوتا فنا فی اللہ، یہ کبھی استعمال ہوتا تھا، اب تو یہ اصطلاح ہی ختم ہو گئی ہے. فنا فی اللہ، جو اپنی زندگی میں بھی اللہ کے اندر فنا ہو جائے، اپنی زندگیوں میں جو لوگ اللہ پر فنا ہو جاتے ہیں، اللہ کے اعظم ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، بہت مشکل ہے اللہ اس طرح کی باتیں. ہم نے حاج قاسم سلیمانی پر جتنا دیکھا جتنا پڑھا، تعجب کیا کہ کشیوں کے پاس اتنے قیمتی لوگ، اتنے عظیم لوگ، اتنے مضبوط لوگ، اتنے اللہ والے لوگ، کہ جن کی شہادت کے لیے پھر ٹرمپ خود آرڈر دے، گے بھائی اس کو، اور پھر قبول بھی کر لے کہ ہم نے شخصیت کو شہید کیا. اس موضوع کو ابھی نہیں، آپ تھوڑا اور سنجیدہ اور سیاسی ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کسی کے لیے خود امریکہ جو ہے نا وہ آرڈر دے گئے تھے اللہ کے بندے کو، اور عراق میں شہید کرو، پر اس کی بھی وجوہات ہیں کہ عراق میں کیوں. ایک بہت قیمتی شخصیت پر یہاں بات تھی، بہت ہی مختصر بات ہو پائی، جو ہمارے حاج ابو مہدی مہندس ہیں، ان پر زیادہ بات نہیں ہو پائی. ان کو ویسے بھی شخصیت کو کم جانتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی انجینئرنگ کو جب عراق سے نکلے ایران میں مکمل کیا، ایران میں بھی اور کچھ اور عرب دنیا میں تعلیم مکمل کی، اور اس وقت سے پھر جیش البدر کے نام سے فوج جو صدام کے خلاف لڑ رہی تھی اس میں لڑتے رہے، پھر حشد الشعبی بن گئی، حشد الشعبی کی لیڈرشپ ان کے پاس آئی، اور پھر یہ بہت قریبی دوست ہو گئے حاج قاسم سلیمانی کے، اور پھر مختلف محاذوں پہ ایک ساتھ رہتے ہوئے ان کو بھی اللہ نے شہادت کا درجہ نصیب کیا. بات ہماری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ موقع اور مناسبت ایام شہادت ہیں. میں چند جملے چاہوں گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کے موضوع پر بھی آپ سے کہے جائیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ شخصیت جس نے اپنا سب کچھ علی اور ولایت کو بچانے کے لیے دے دیا، اپنا سب کچھ دے دیا. یہ آخری وقت جو بی بی نے گزارا ہے، رسول اللہ کی رحلت کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، جو تھوڑا سا وقت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گزارا، ہمیں 90 دن اور 60 دن دو تاریخیں بتائی جاتی ہیں. کتنی اذیت میں گزارا ہے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں غسل دیتے ہوئے مولائے کائنات کی چیخ نکل جاتی ہے. بی بی کو غسل دے رہے, کہا تھا نا علی آپ ہی نے مجھے غسل دینا ہے, علی آپ ہی نے مجھے غسل دینا ہے, تین مرتبہ فرمایا تھا علی آپ ہی نے مجھے غسل دینا ہے, علی آپ ہی نے مجھے کفن پہنانا ہے, علی آپ ہی نے مجھے دفنانا ہے. عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں. ہم کتنے قریبی لوگ کیوں نہ ہمارے یہاں ہمارے محفلوں سے ہماری زندگیوں سے یا ہمارے گھرانے سے اس دنیا سے جائیں. ہم نہ بہت ہی قریبی محرم کو نہیں کہتے یا بہت ہی قریبی آدمی کو نہیں کہتے کہ تم ان کو قبر میں اتارنا, ہم نہیں کہتے کہ تم ان کو کفن پہنانا یا غسل دینا. نہیں, فاطمہ کو غسل دینے کے لیے بت شکن ہی چاہیے تھا, خیبر شکن ہی چاہیے تھا, کیونکہ کسی اور کے بس میں تھا نہیں کہ وہ ان زخموں کو دیکھ پاتا جو فاطمہ کے جسم پر تھے. اس لیے کہا علی آپ نے کرنا ہے. دو شخصیات نے ان باتوں کو نقل کیا ہے جو میں ابھی بات نقل کرنے والا ہوں. شہنشاہ بھائی نے کسی جگہ پر اپنے مصائب کے دوران کہا, ڈاکٹر کی بات کی ہے, اور ذکی بکری صاحب نے کسی میڈیکل گروپ کی بات کی ہے, لیکن بات بڑی صحیح ہے, بات بہت پتے کی ہے. لیکن میں نے یہ عالم دین جو ایرانی عالم دین تھے ان سے سنا تھا پہلی مرتبہ کہ ان کی اپنی محفل میں جب انہوں نے جناب فاطمہ کے مصائب پڑھے تو بیوی کے مصائب کے بعد ایک شخص بہت دیر تک روتا رہا. محفل ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی, لیکن وہ شخص روتا رہا. عالم دین کہتے ہیں میں خود اس کے قریب گیا اور میں نے پوچھا کون کیوں رو رہے ہو, اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں اور اتفاق سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہا کہ انسانی جسم کے تمام اعضا خصوصاً ہڈیاں جڑ جاتی ہیں سوائے پسلیوں, یہ پسلیاں نہیں جڑتی. فاطمہ نے کیسے 90 دن ان پسلیوں کے ساتھ علی کے گھر میں گزارے؟ کب پتہ چلتا ہے کہ جب علی جیسی عظیم شخصیت بھی بی بی کے غسل پر چیخ کر رو پڑتی ہے. تو کہا کیا ہوا علی؟ کہا کہ مجھ سے بھی فاطمہ نے اپنے زخم چھپائے, مجھ سے بھی فاطمہ نے اپنے زخم چھپائے. ولعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں جس راہ میں حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی محدث جیسے لوگ شہید ہوتے ہیں, خدایا ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اس راستے کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, اس راستے پر اپنی ناچیز سے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما, ہم سب کو امام کا سچا پیروکار اور ان کے سامنے مستشہدین بین یدہ ان کے سامنے شہید ہونے کی توفیق عطا فرما.